أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ثم نتبعهم الآخرين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. یہ سورہ مرسلات ہے جو مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. مکی سورتوں میں زیادہ تر مشرکین کو خطاب تھا، ان کو عذاب جہنم سے ڈرایا جاتا تھا، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی جاتی تھی، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی. وہی مضامین اس سورت میں بھی ہیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے پانچ صفات ذکر کر کے. اب یہ صفات کن کی ہے، کن چیزوں کی صفات ذکر کی گئی وہ صاف نہیں، لیکن بعض مفسرین نے اس کو فرشتوں کی صفات قرار دیا، بعض مفسرین نے اس کو ہواؤں کی صفت قرار دیا. والمرسلات عرفا، قسم ہے چلتی ہواؤں کی جو دل کو خوش کرتی ہیں، ایسی ہوائیں جو نرم اور خوشگوار چلتی ہیں اور اس کے بعد ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. فلعاصفات عاصفہ، پھر قسم ہے جھونکا دینے والیوں کی زور سے، یعنی تیز اور تند ہوائیں چلتی ہے اس کے ساتھ طوفان آ جاتا ہے. پہلی ہوا خوشگوار ہوتی ہے، لوگ اس سے خوشگواری محسوس کرتے ہیں، دوسری ہواؤں سے ڈر جاتے ہیں. والناشرات نشرا، پھر ابھارنے والوں کی والیوں کی، جو اٹھا کر نیچے سے جو مانسون ہے اس کو اوپر بادل کی شکل میں لے جاتی ہیں. فالفارقات فرقا، پھر پھاڑنے والیوں کی جو بانٹ دیتی ہے، جس وقت بارش ختم ہو جاتی ہے پھر یہ بادل کو ہوائیں پھاڑ دیتی ہے اور پھر موسم ان کلاؤڈ ختم ہو جاتا ہے، موسم کھل جاتا ہے. فالملقیات ذکرا، پھر فرشتوں کی قسم جو اتار کر لاتے ہیں وہی کو. عذراً او نذرا، جو عذر یعنی الزام لازم کرنے والی ہیں یا ڈر سنانے والی ہیں، جو وحی آ رہی ہے، فرشتے اللہ کی طرف سے وحی لے کر آ رہے ہیں، وہ دو قسم کی ہیں. یا تو ایسی وحی ہے جو مسلمان معذرت کرتا ہے، یعنی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کاش میں اس پر عمل کر لیتا تو اس کو حسرت اور افسوس ہوتا ہے، عذر قرار دیتا ہے. یا ڈرانے والوں کی، ڈرانے والی ہوتی ہے، وہ کافروں کو عذاب جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہے. تو عذراً او نذرا، یہ وحی لانے والی فرشتے جو وحی لا رہے ہیں اس کی صفات ہیں. انما توعدون لواقع، یہ دونوں چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ جواب قسم میں یہ فرماتے ہیں، بے شک تم سے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ ضرور ہو کر رہنا ہے. یعنی یہ پانچوں صفات کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت، وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، قسم ہے کہ واقع ہو کر رہے گی. ان دو قسموں، دو چیزوں کو ان ہواؤں کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ اس کا مناسبت یہ ہے کہ جو ہوائیں ہیں، جو صفات ہیں ہواؤں کی، یہ عذاب لانے والی ہوا بھی ہے اور نفع پہنچانے والی ہوا بھی ہے. اسی طرح وحی جو نازل ہو رہی ہے، کسی کو اس سے نفع ہو رہا ہے، کوئی اس سے ڈر رہا ہے اور سیدھے راستے پر آ رہا ہے، اور کوئی اس سے نہیں ڈر رہا ہے، غلط راستے پر قائم رہ رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے. کیونکہ جس طرح ہوائیں نفع دینے والی اور نقصان دینے والی ہیں، وحی بھی اسی طرح پر ہے. اور یہ دونوں چیزیں، وحی تو بالخصوص خاص طور پر یہ بتلا رہی ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، یہ ہوائیں بھی یہ بتلا رہی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہوائیں چلے گی اور تمام کے تمام دنیا ختم کر دی جائے گی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پہلا واقعہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تارے بے نور ہو جائیں گے، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، جتنے اسٹارز نظر آ رہے ہیں ان کی روشنی اپنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ جب آسمان کھل پڑے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ جب پہاڑ اپنی جگہ سے اڑا دیے جائیں گے۔ نصفت کے معنی ہوتے ہیں باریک باریک کر کے اس کو اڑا دینا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ جن کو آپ مضبوط سمجھ رہے ہیں اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو ایسے اڑیں گے جیسے روئی اڑ جاتی ہے ہواؤں کی وجہ سے۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ اڑتے پھریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ سب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے گا، یعنی اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی امت کو لے کر حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ کس دن کے واسطے اس کو مؤخر کیا گیا تھا، یہ جو لیٹ کیوں کیا گیا تھا، ان کو مہلت کیوں دی گئی تھی، فرمایا لیوم الفصل، یہ مہلت فیصلے کے دن کے واسطے دی گئی تھی۔ یہ جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، مہلت دی، کس دن کے لیے، آج کے اس قیامت کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو پتا ہے قیامت کا دن کیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی کچھ مت پوچھو، بس فیصلے کا دن کیا ہے، اس دن تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے اس کی جس نے اللہ کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا۔ پہلی مثال الم نہلک الاولین، ان لوگوں کو یہ تھا، مشرکین کو اعتراض تھا کہ اتنے سب لوگ کیسے ہلاک ہو جائیں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، ان کے سامنے مثالیں موجود ہیں، ان سے پہلے قوموں کو ہم نے بیک وقت ایک ہی لمحے میں ختم کر دیا، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو بھی لے جاتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے پیچھے بھیجتے ہیں، جو قومیں ہلاک ہو رہی ہے جا رہی ہے، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے۔ قیامت کے انکار کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا کی آبادی کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کے سب ایک ساتھ ختم ہو جائیں، اللہ جواب دے رہے ہیں کہ پچھلی قومیں کیسے سب ہلاک ہو گئیں، پوری انسانیت جو اب تک گزر چکی اگر اس کو ہم گنیں تو کتنے لاکھوں کتنے کروڑوں انسان ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو چکے۔ اسی طرح آنے والوں کے ساتھ بھی ہم یہی معاملہ کریں گے، جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ فرق یہ ہے اگلی قوموں کو ایک ساتھ ہلاک کیا گیا، اس امت کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے الگ الگ جگہوں پر عذاب آتا ہے، کبھی زلزلے کا عذاب، کہیں طوفان کا عذاب، کہیں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ٹکراتے ہیں کافروں سے اور ان کی تلواریں، مسلمانوں کی تلواریں عذاب بن کر گرتی ہیں۔ تو بیک وقت پوری قوم تو ختم نہیں ہوگی، لیکن الگ الگ واقعات میں یہ قومیں ہلاک کرتی کی جاتی رہے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو نہیں بنایا ایک بے قدر پانی سے، ایک نطفے سے، منی کے نطفے سے ہم نے تم کو انسان بنایا، فجعلناہ فی قرار مکین، ہم نے اس کو رکھا ایک جمے ہوئے ٹھکانے پر، یعنی ماں کے رحم کے اندر جو محفوظ بچہ دانی ہوتی ہے، جہاں بچہ سیف ہوتا ہے ہر قسم کے شر سے، الا قدر معلوم، ایک وقت مقررہ تک، اس کا جو وقت ہے دنیا میں آنے کا وہاں تک وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اس کو پورا کیا، فنعم القادرون، ہم کتنے اچھے قادر ہیں، یعنی اس پانی کے بوند کو، اس نطفے کو ہم نے آہستہ آہستہ انسانی شکل عطا فرمائی اور اس ماں کے رحم میں اس کی صورت سازی کی، اس کی آنکھ، کان، ناک، چہرہ بنایا، اس کے اندر کی تمام چیزیں، ہر چیز پرفیکٹ شکل میں ہم نے بنائی، اس کے بعد وہ دنیا میں آیا ہے، یہ ہماری کاریگری ہے جس کو تم دیکھ سکتے ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، پھر بھی جھٹلائیں گے تو قیامت کے دن برا انجام ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب مٹی میں مل جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، تو پھر کیسے دوبارہ زندہ ہو سکیں گے، کیا وہاں سے انسان کیسے بنے گا، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا جو سمیٹنے والی ہے، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، جتنے بھی لوگ دنیا میں آباد تھے جو مر چکے اب وہ زمین کے پیٹ کے اندر ہیں، اور جو زندہ ہیں کروڑوں انسان وہ زمین کے اوپر جی رہے ہیں. وہ زمین اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے سب کو, اوپر زندہ انسانوں کو اور اپنے اندر پیٹ کے اندر مردہ انسانوں کو, سب کو جمع کیا ہوا ہے زمین نے. جس دن اللہ چاہیں گے اسی زمین سے مردوں کو نکالیں گے. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ, اور ہم نے اس زمین میں بوجھ کے لیے پہاڑ رکھے اونچے اونچے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, اور ہم نے تم کو میٹھا پانی جو پیاس بجھانے والا ہے وہ پانی پلایا. سورہ واقعہ میں ہیں, واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں یہ پانی جس کو تم پی رہے ہو کیا اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو ایسا کھارا کر دیتے کہ تم پی نہ سکتے, لیکن اللہ نے اس کو صاف شفاف کر دیا. اور عجیب نظام ہے اللہ کا, فلٹر سسٹم جو دیکھیے کہ جو سمندر کا کھارا پانی ہے مانسون اسی سے اٹھتا ہے, اوپر جا کر بادل تیار ہوتا ہے, اور جب بادل سے پانی نازل ہوتا ہے تو صاف شفاف میٹھا پانی ہے. گویا اس سسٹم نے اس کو ریسائیکل کر دیا اور فلٹر کر کے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہ پانی. اس پانی کی صفات اللہ نے ذکر فرمائی کہ ہم نے تم کو وہ پانی پلایا, پھر بھی کوئی شخص اللہ پر یقین نہ لائے, ایمان نہ لائے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, برا انجام ہے, خرابی ہے ان لوگ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون, چل کر دیکھو جس چیز کی طرف تم جھٹلاتے تھے. آج قیامت آ گئی, قائم ہو چکی, جس کو تم جھٹلاتے تھے دیکھ لو. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب, اس سائے کی طرف چل کر دیکھو جو تین پھانکوں والی ہیں, تین اس میں برانچیں ہیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب, نہ گہری چھاؤں ہیں اور نہ کچھ کام آئے گا گرمی سے, یعنی ایسی سخت گرمی ہوگی کہ ہلکا سا سایہ تو اس میں کوئی کام ہی نہیں آئے گا. گہرا بادل نہیں ہوگا جس سے ٹھنڈک حاصل کر سکے, اور وہ جو کچھ نظر آئے گا وہ محض سایہ ہوگا, برائے نام سایہ ہوگا, اس کی چھاؤں گہری نہیں ہوگی. یہ کون سا سایہ ہوگا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کافروں کے سائے کے لیے ایک دھواں دوزخ سے اٹھے گا جو بھٹ کر تین ٹکڑے ہو جائے گا. لوگ یہ سمجھیں گے چلو اس دھوپ کی شدت کی وجہ سے اس سائے کے اندر چلے جائیں, لیکن وہ سایہ کس طرح کا ہوگا؟ گرم سایہ ہوگا, بجائے اس کے کہ جو بادل کا سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہ گرم سایہ ہوگا, کسی کو اس میں راحت محسوس نہیں ہوگی. اور ایمان والے اللہ کے عرش کے نیچے سائے کے اندر کھڑے ہوں گے. انہا ترمی بشرر کل قصر, وہ کیا ہے؟ آگ پھینکتا ہوگا, چنگاریاں, ایسی چنگاریاں نکل رہی ہوگی جیسے محل, یعنی جب کوئی بڑی آگ لگتی ہے تو بڑی بڑی اس میں شعلے نکلتے ہیں, جو اس کے فلیمز ہوتی ہے, بڑے بڑے شعلے اور فلیمز اتنے بڑے ہوں گے اس جہنم کے شعلے کے جیسا, بڑے بڑے محل کی طرح اس میں سے شعلے نکل رہے ہوں گے. اس کی جو چنگاریاں اڑتی ہوگی وہ بھی بڑے بڑے گھر کی طرح نظر آئے گی. کأنہ جمالۃ صفر, گویا کہ وہ پیلے پیلے اونٹ ہیں. پیلے اونٹ جس طرح چمکتے ہیں ڈیزرٹ کے اندر, اس طرح وہ چنگاریاں جہنم سے نکلنے والی وہ چمک رہی ہوگی. ویل یومئذ للمکذبین, خرابی ہیں اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے رہے. ھذا یوم لا ینطقون, یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہیں سکیں گے. قیامت کے دن کافر اور مشرکین سب بول نہیں سکیں گے, خاموش ہوں گے. دوسری آیتوں میں بولنے کا تذکرہ بھی ہے کہ کہیں یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اے اللہ قسم خدا کی ہم نے شرک نہیں کیا. کہیں اپنے اعمال کا, اپنے کفر کا انکار کریں گے, شرک کا انکار کریں گے, کہیں درخواست کریں گے. تو لکھا ہے کہ حالات مختلف ہوں گے, شروع میں کچھ بولیں گے, پھر جلال الہی کا جب غلبہ ہوگا تو سب کے سب خاموش ہو جائیں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, وہی شخص بول سکے گا جس کو رحمان اجازت دے گا, باقی سب خاموش کھڑے ہوں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون, اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ توبہ کر لیں. توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہے اس حشر کے میدان میں, توبہ قبول نہیں ہوگی. ویل یومئذ للمکذبین, خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے تھے, جنہوں نے دنیا کی عدالتوں پر قیاس کر کے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب قائم ہوگی عدالت وہاں اپنی زبان سے بہلا پھسلا کر چکنی چپڑی باتیں کہہ کر چھوٹ جائیں گے. کہاں وہاں یہ اجازت اور موقع ہی نہیں ملے گا کہ کوئی عذر کر سکیں, توبہ کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل, یہ ہے فیصلے کا دن. یوم الفصل کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں ٹوٹل پانچ جگہ استعمال ہوا ہے, उसमें से तीन जगह इसी सूरत में आ गया, लियौम अल-फ़स्ल, वमा अदराका मा यौम अल-फ़स्ल, और यहाँ पर हादा यौम अल-फ़स्ल, और इसके बाद वाली सूरत में इन यौम अल-फ़स्ल काना मीक़ाता। चार जगह तकरीबन यही दो रुकू में आ गया है, और एक जगह सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह ने यौम अल-फ़स्ल का जिक्र फरमाया, फैसले का दिन। ये फैसले का दिन है, जमअनाकुम, हमने तुमको जमा किया, वलव्वलीन, और तमाम अगले लोगों को इकट्ठा कर दिया, पूरी इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर इंसान तक सब के सब यहाँ जमा होंगे। फ़इन कान लकुम कैदुन फ़कीदून, अगर कुछ दाव है तुम्हारा तो चला लो मुझ पर, यानी सबको हमने यहाँ जमा कर दिया, आपस में मिलकर कुछ मशवरे करके कोई तदबीर से हमारी गिरफ्त से निकलने की कर सकते हो कि भाग सकते हो। दुनिया में हक़ को दबाने की बहुत तदबीरें की, हक़ को झुटलाने के लिए क्या क्या कोशिशें की, यहाँ कुछ कर सकते हो तो कर लो, हमने सबको जमा कर दिया है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। वही नुयाउम इज़िल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत और बर्बादी है उन लोगों के लिए जो झुटलाने वाले हैं। अब इसके बाद अल्लाह ताला मुत्तकीन का तज़किरा फरमाते हैं। बैलेंस है कुरान मजीद में, ये तरीक़ा है, जहाँ ईमान वालों का तज़किरा है वहाँ काफिरों का तज़किरा भी लाए, जहाँ काफिरों का तज़किरा है वहाँ ईमान वालों का भी तज़किरा। जन्नत की नेमतें जिक्र की जाती है, जहन्नम का अज़ाब भी जिक्र किया जाता है, और जहन्नम की सख्ती जिक्र की जाती है तो जन्नत के ऐश को भी जिक्र ज़रूर किया जाता है। इन्नल मुत्तकीन फ़ी ज़िलालिम व उयून, बेशक अल्लाह से डरने वाले फ़ी ज़िलालिम व उयून, वो साए में होंगे और नहरों में होंगे, अर्श के साए में होंगे, फिर जन्नत में साया ही साया है, और नहरों के अंदर होंगे। चार नहरें कुरान मजीद ने खुद जिक्र फरमाई, फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन, व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगैर ताअमुहु, व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, दूध की नहर, पानी की नहर, शहद की नहर, और साफ़ और शराब की नहर, ये चार नहरें जन्नत में चल रही होंगी। फरमाया कि मुत्तकीन के लिए ऐश और आराम होगा जन्नत में। वह फवा के हम इम्मा यश्तहून, और मेवे जिस किस्म के वो चाहेंगे। हदीस में आता है कि इंसान तमन्ना करेगा किसी चीज़ की, और वो तमन्ना के बाद फौरन सामने हाजिर, सिर्फ विश करेगा अल्लाह उसकी तमन्ना फौरन पूरी कर देंगे। हदीस में यहाँ तक आया है कि एक जन्नती इत्मीनान से टेक लगाए बैठे हुए होगा, सामने से एक परिंदा उड़कर जा रहा होगा, वो ये तमन्ना करेगा काश ये परिंदा मैं खा लूँ, वो परिंदा उसी वक्त गिरेगा और प्लेट में भुना हुआ उसके सामने हाजिर हो जाएगा, फ्राई किया हुआ। तो मतलब ये कि जिस चीज़ की इंसान तमन्ना करेगा अल्लाह उसको पूरा फरमा देंगे। कुलू वशरबू हनी अम्बी माकुन तुम तामलून, खाओ पियो मज़े ले लेकर उन कामों के बदले में जो तुमने किया है, यानी दुनिया में तुमने अल्लाह की फरमा बरदारी की, आज तुम्हारे लिए इनाम है, खाओ और पियो, बस तुमने जो अमाल किया उसके बदले में अल्लाह तुमको नेमतों से नवाज रहा है। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम बदला देते हैं नेक काम करने वालों को। वैलुन यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन, हाँ उन लोगों के लिए हलाकत है जिन्होंने झुटलाया। कुलू व तमत्तऊ क़लीलन, उनसे कहा जा रहा है कुलू खा लो, व तमत्तऊ फ़ायदा उठा लो तो कुछ दिनों के लिए, इन्नकुम मुजरिमून, बेशक तुम मुजरिम हो, दुनिया के अंदर तुम फ़ायदा उठा रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हो, तो हर चीज़ से अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हो, ये थोड़े दिनों का फ़ायदा है, जब अल्लाह के सामने पेश होंगे जुर्म के साथ उस वक्त तुम्हारी हालत क्या होगी। वैलु यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है, बर्बादी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन, जब इनसे कहा जाता था कि झुक जाओ अल्लाह के लिए नमाज अदा करो, ला यरकऊन, ये झुकते नहीं थे। इसका मतलब क्या, झुकते नहीं थे का मतलब इबादत से दूर थे। इनसे भी कहा जा रहा है वैलु यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन खराबी है झुटलाने वालों के लिए। फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, अब इसके बाद किस बात पर वो यकीन लाएंगे। कुरान करीम कामिल और मुकम्मल किताब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमा दिया, वाज़ह फरमा दिया, और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंदाज से समझाया, कहीं अपनी कुदरत की निशानियां जिक्र फरमा कर, कहीं तेरी पैदाइश का तज़किरा करके, कहीं जन्नत की नेमतों का तज़किरा करके, कहीं अगले लोगों के वाक़यात जिक्र करके, हर तरीक़े से अल्लाह ने इंसान को समझा दिया। फिर भी अगर वो ईमान न लाए तो उसके बाद अब कौन सी ऐसी बात है کون سی ایسی دلیل اور کتاب اور ایویڈنس آنے والا ہے جس پر یہ ایمان لائے گا. یہ آخری کتاب ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے, اور اگلی کتابیں جو تھی وہ منسوخ ہو چکی, اگلی کتابیں منسوخ ہو چکی. بہت سے لوگ عیسائی جو آتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے آپ کے دروازوں پر آ کر نوک کرتے ہوں اور تبلیغ کرتے ہوں, تو وہ ایک طرح سے یہ مغالطہ دیتے ہیں. دیکھو قرآن کریم میں خود کہا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی, ہم نے اس انجیل نازل کی, تو ہم لوگ انجیل اور تورات پڑھتے ہیں, تم لوگ قرآن پڑھتے ہو, گویا ہم بھی اللہ ہی کی کتاب پڑھتے ہیں. لیکن یاد رہے ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ جو اصلی تورات اور اصلی انجیل تھی اس میں ان لوگوں نے تبدیلیاں کر دی, چینجز کر دیے, اور یہ جو موجودہ شکل ان کے پاس ہے یہ اصل میں تورات نہیں, اصل میں انجیل ان کے پاس نہیں, یہ جو بائبل کہا جاتا ہے. اب غور کریں بائبل کا لفظ اس پوری کتاب کے اندر نہیں, بائبل کے اندر, بائبل کے اندر بائبل کا لفظ موجود نہیں. بائبل کے لفظی معنی ہوتے ہیں انکلوڈ, جو تمام چیزوں کو جمع کر لے. تو انہوں نے چونکہ کئی کتابوں کو جمع کر دیا ہے, اگلی کتاب جو تورات تھی اس کو انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہہ کے جمع کر دیا, اگلی کتاب جو زبور تھی اس کو سام کہہ کے جمع کر دیا. اس انجیل کے اندر چار الگ الگ روایات تھیں, چار الگ الگ صحابہ کی, لوقا, متی, یوحنا, تو ان سب کو جمع کر دیا, اس لیے اس کو بائبل کہا گیا. ورنہ بائبل اس کتاب کے لیے جو ان کی کتاب ہے اس کے لیے استعمال نہیں کیا گیا, نہ کتاب کے اندر نہ اس سے پہلے. تو یہ کہ انہوں نے جامع کتاب تیار کی اس لیے اس کا لفظ نام بائبل رکھ دیا. ایک عیسائی تھا, اس نے انجیل کا بڑا مطالعہ کیا تھا, تورات کا بڑا مطالعہ کیا تھا. ایک مرتبہ اس نے یہ سوچا کہ چلو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھیں اور سمجھیں اور پھر مسلمانوں کو بتائیں کہ چھوڑو یہ کتاب, انجیل اور بائبل پر آ جاؤ, یہ صحیح کتابیں. یعنی کرٹیسزم کے لیے, کرٹیسائز کرنے کے لیے اس نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا. وہ یہ سوچ رہا تھا 1400 سال پرانی کتاب ہے, اب اس میں کیا ہوگی, کچھ اسٹوریز, کچھ واقعات ہوں گے. لیکن اس کو پڑھ کر حیرت ہوئی, شوق ہو گیا وہ, کہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے زیادہ ہے. قرآن مجید کے اندر مریم علیہ السلام کے نام کی ایک مستقل سورت ہے, چیپٹر ہے پورا سورہ مریم, جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کوئی سورت نہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کوئی سورت نہیں. اس نے اور جب اس میں آگے بڑھتا گیا تو حیران ہو گیا کہ وہ باتیں جس کو سائنس ابھی 100-200 سال پہلے معلوم کر سکا ہے, 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ذکر کر دی گئی تھی. وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ وہ اس پر اعتراض کرتا وہ مسلمان ہو گیا. دیکھیے قرآن مجید جس کو ہم قدردانی سے نہیں دیکھتے, جس کے ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہے, اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے والے, قرآن مجید کو سیکھنے والے علماء کرام, مدارس, جن کی ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں, یہ تو ان لوگوں کو قدر ہوگی جن کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. ابھی پرسوں مولانا سجاد نعمانی صاحب انڈیا کے بڑے عالم ہیں, انہوں نے اپنے واقعات کو ذکر کیا, فرماتے ہیں کہ میں بچپنے میں چھوٹا تھا, 9-10 سال کا, اس وقت کی بات ہے, گویا 40-45 سال پہلے کی بات ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جب مدرسے میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک معذور آدمی, آپ نے دیکھا ہوگا ملکوں کے اندر جو بالکل معذور ہوتے ہیں, جن کے پیر کٹے ہوتے ہیں, تو وہ ایک لکڑی کا تختہ بنا کر نیچے ویل وغیرہ بنا کر اس پر گھسٹتے ہیں, تو وہ گھسٹتے گھسٹتے آیا اور مدرسے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا, اس کی گاڑی کھڑی, تھوڑی دیر وہ کھڑا رہا, میں نے اس کو دیکھا, بس اس کے بعد وہ چلا گیا, میں مدرسے میں چلا گیا. وہ فرماتے ہیں دوسرے دن اسی طرح مدرسے کا شروع ہونے کا ٹائم صبح کا, اور وہ اسی طرح میرے اندر داخل ہونے کا ٹائم, وہ وہاں پر آیا, تھوڑی دیر بیٹھا, دیکھا اس نے, میں نے اس سے کہا کیا بات ہے, اس نے کہا کوئی بات, چلا گیا. تیسرے دن میں گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان اس طرح کوئی معذور آدمی ہے, وہ روزانہ وہاں مدرسے کے پاس آتا ہے, میں چاہتا ہوں کچھ اس کی مدد کر دوں. کہتے ہیں میری والدہ نے 5 روپے دیے, اس زمانے میں 5 روپے تو بڑی قیمت رکھتے تھے. تو میں گیا لیکن والدہ نے کہا بیٹا ان کے ہاتھ میں مت دینا, ہو سکتا ہے ان کو احساس ہو کچھ غربت کا, جہاں وہ بیٹھے وہاں رکھ دینا بس. جب وہ پہنچا میں تو اسی طرح وہ موجود تھے صبح کے وقت میں, میں نے ان کے پاس رکھ دیا اور جانے لگا, تو انہوں نے زور سے بلایا اور کہا بیٹے ادھر آ یہ پیسے لے جا. میں نے کہا کیا بات ہے, تو کہا نہیں نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, تم لے کے جاؤ. میں نے کہا اور کوئی کام آپ کو, نہیں بس ایسے ہی. मैंने जाकर उस्ताद से कह दिया कि हजरत इस तरह पर मैं 2-3 दिन से देख रहा था, आज मैं घर से पैसे लेके आया लेकिन वो पैसे लेने को भी तैयार नहीं, क्या बात है। तो मेरे जो हेड टीचर थे सदर मुदर्रिस वो बाहर आए लेकिन वो जा चुके थे। दूसरे दिन उन सदर मुदर्रिस ने ये किया कि पहले से उनके वक्त पर आने से पहले वहाँ खड़े हो गए। जैसे वो बंदा आया है तो उन्होंने कहा कि क्या काम है आपको, रोज़ाना यहाँ आते हैं, कोई काम है, कोई खिदमत है, कोई मदद की ज़रूरत हो तो हम कुछ करें। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम ज़रूरतमंद नहीं है, मतलब पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आता हूँ, हमारे दोनों मियाँ बीवी हैं, हम घर में इन्वेल्प बनाते हैं और रोज़ाना 5-10 रुपये कमा लेते हैं, उससे हमारा गुजारा हो जाता है। कहने लगे फिर आपके आने का मकसद क्या, आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बताया कुछ 2-3 किलोमीटर दूर। अच्छा इतनी दूर आप और इस तरह आते हैं, कुछ तो बताओ आखिर। तो क्या नहीं नहीं आप इसरार मत करें। आखिर उन्होंने कहा नहीं आपको बताना तो पड़ेगा आप आते क्यों हैं यहाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो हम जाहिल आदमी, न कुरान पढ़े न दीन के बारे में कोई मालूमात, दीन से बिल्कुल दूर थे। अभी 3 दिन के लिए जमात में मुझे ले गए साथी, तो उस वक्त मैंने ये एहसास किया कि मैं दीन से कितना दूर हूँ। मुझे पता चला कि इस मदरसे में कुरान की तालीम होती है, मुझे पता चला कि अल्लाह और उसके रसूल का कलाम पढ़ाया जाता है। तो बस मैं रोज़ाना फजर की नमाज के बाद घर से निकलता हूँ, रास्ते में तस्बीहात पढ़ते पढ़ते तस्बीहात भी पूरी हो जाती हैं, और यहाँ आकर सिर्फ उलमा को देखकर अपना जी खुश कर लेता हूँ, इस इमारत को देखकर जी खुश कर लेता हूँ। वो फरमाते हैं उस्ताद के नहीं अब तुमको अंदर आना पड़ेगा। उनको उठा कर ले गए और जहाँ पर बुखारी शरीफ का दर्स होता था वहाँ बिठा कर कहा तमाम असातिज़ा को जमा करके देखो ये कदर कर लो। जिन चीज़ों की हम बहुत मामूल के मुताबिक हम गुजर जाते हैं, जो हमारी रूटीन होती है वो तो होती है ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ी थी कि एक आदमी को ये एहसास हो गया कि ये है क्या। तो हक तआला शानहु हमें भी कुरान मजीद की कदर नसीब फरमाएं, मसाजिद की कदर नसीब फरमाएं। इसी तरह जो मसाजिद हमारे यहाँ आम तौर पर हैं, महल्ले महल्ले गली गली, बहुत से मुल्कों में ये मसाजिद नहीं है। ये मदरसे का निज़ाम जो चल रहा है, करीब में आप इंग्लैंड छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाओ नहीं है। फ्रांस से एक मौलाना आए थे, वो फरमाते हैं कि यहाँ जो सिस्टम है मदरसे का फ्रांस में है ही नहीं, हालांकि मिलियनों की तादाद में मुसलमान है, अरबों की तादाद वहाँ तकरीबन 6 मिलियन है, 63 लाख मुसलमान हैं वहाँ अरब, मदरसे का सिस्टम नहीं है। ये जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे कुरान मजीद याद कर रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बावजूद ये कि एक ऐसी ज़बान है जिसका एक लफ्ज़ उनको समझ में नहीं आ रहा है मीनिंग के साथ, लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ रहे हैं, पूरा कुरान पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से कमाल है, और ये उलमा की मेहनत है जो ये बच्चे जिनका जिनकी ज़बान अलग, जिनका बिल्कुल अरबी ज़बान से कोई राबता तक नहीं, लेकिन वो पूरा कुरान मजीद याद कर रहे हैं। तो ये कदरदानी की ज़रूरत है, हफ्ता आला शान हम सबको कदरदानी नसीब फरमाए। रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला आफियत के साथ सेहत के साथ हमारा पूरा रमज़ान मुकम्मल फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آج کی اس مجلس کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہم میں جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ گھروں میں اتحاد اتفاق و محبتیں عطا فرما، انتشار و جھگڑوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر دانی نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کو صحت و عافیت سے گزار، تمام عبادتوں کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ جن پر واجب ہے ان کو صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روزوں کی ادائیگی میں مدد فرما، ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر حادثے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔